تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس گفتگو کا موضوع حجاب کی اہمیت مقرر کیا گیا ہے، جس میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ اسلامی احکام کی روح سے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں حجاب کا، عورت کے لیے حجاب اور پردے کا کیا حکم ہے اور وہ کتنی اہمیت رکھتا ہے. اس موضوع کو صحیح طور پر سمجھنے سے پہلے ایک اہم نقطے کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ عورت کے لیے حجاب اور پردہ کیوں ضروری ہے اور اس کے شرعی احکام کیا ہیں. یہ بات اس وقت تک ٹھیک ٹھیک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو کہ عورت کے اس دنیا میں آنے کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پیدا کیے جانے کا بنیادی مقصد کیا ہے، اس کا مقصد تخلیق کیا ہے. آج مغربی افکار کی یورش میں یہ پروپیگنڈا ہر جگہ کیا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر عورت کو نقاب ڈال کر، اس کو پردے میں رکھ کر، اس کو گھونٹ دیا گیا ہے، اس کو چار دیواری میں محدود کر دیا گیا ہے. لیکن یہ سارا پروپیگنڈا درحقیقت نتیجہ ہے اس بات کا کہ عورت کا بنیادی مقصد تخلیق معلوم نہیں یا وہ ذہنوں میں صاف نہیں. یہ بات معلوم نہیں کہ دنیا میں عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کیا، پیدا کیا، تو اس کے پیدا کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہے. لہذا حجاب اور پردے کا مسئلہ اس وقت تک ٹھیک ٹھیک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ عورت کی تخلیق کا مقصد جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے مقرر کیا ہے وہ سمجھ میں نہ آئے. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ اگر اس بات پر ایمان ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، انسان کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، مرد اور عورت دونوں کو پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، اگر اس بات پر ایمان ہے. اگر مولانا کرے اسی پر ایمان نہ ہو پھر تو آگے بات یہ چل ہی نہیں سکتی. اور جو لوگ کے اس پر کسی زمانے میں ایمان نہیں رکھتے تھے روز بروز آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے نشانات دکھا رہے ہیں کہ جن سے وہ خود خدا کی وجود کے قائل ہو رہے ہیں. آج ہی کے اخبار میں صاحب نے مجھے دکھایا کہ وہ نئی جو تحقیق آئی ہے اس کی روح سے اس جو سب سے بڑا سائنٹسٹ ہے اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ پوری کائنات ایک دھماکے سے پیدا ہوئی. تو یہ ایسا ہے کہ جیسا کہ ہم نے خدا کو آنکھ سے دیکھ لیا. یہ الفاظ اس نے آج ہی کے اخبار میں، کل کے اخبار میں. تو اگر اللہ پر ایمان نہ ہو پھر تو آگے کوئی بات چل رہی ہے. لیکن اگر اللہ پر ایمان ہے، یہ پتا ہے کہ ہمیں اللہ نے اس کائنات میں پیدا کیا ہے، مرد کو بھی اسی نے پیدا کیا، عورت کو بھی اسی نے پیدا کیا، تو پھر پوچھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ پوچھی جائے کہ مرد کو کیوں پیدا کیا گیا اور عورت کو کیوں پیدا کیا، دونوں کے مقصد تقلید کیا. یہ نعرہ تو بہت دنیا میں لگایا جاتا ہے کہ عورتوں کو بھی مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے، اور یہ مغرب نے، مغربی افکار نے پروپیگنڈا ساری دنیا میں کر دیا. لیکن یہ دیکھنے بغیر کہ آیا اگر دونوں بالکل ایک ہی جیسے کام کے لیے پیدا ہوئے تھے، مرد بھی اور عورت بھی، تو دونوں کو الگ الگ پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مرد کا جسمانی نظام اور عورت کا جسمانی نظام اور، مرد کے کا مزاج اور عورت کا مزاج اور، مرد کے صلاحیتیں اور عورت کی صلاحیتیں اور، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو دونوں سلسلے اس طرح بنائی ہے کہ دونوں کے تخلیق کے نظام میں بنیادی فرق پایا جاتا ہے. لہذا یہ کہنا کہ مرد اور عورت میں کسی طرح بھی کوئی فرق نہیں ہے، یہ خود فطرت میں بہا، فطرت کے خلاف. آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ مرد اور عورت میں فرق، چاہے نئے فیشن نے مرد اور عورت کے فرق کو کتنا ہی مٹا دینے کی کوشش کی ہو کہ عورتوں نے مردوں جیسا لباس پہننا شروع کر دیا اور مردوں نے عورتوں جیسا پہننا شروع کر دیا، مردوں نے عورتوں جیسے بال رکھنے شروع کر دیے اور عورتوں نے مردوں جیسے بال رکھنے شروع کر دیے. ہاں وہ کتنا ہی اس فطری فرق کو مٹائیں، لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مرد اور عورت دونوں کا جسمانی نظام مختلف ہے، دونوں مختلف صنفیں ہیں، دونوں کے انداز زندگی مختلف، ان دونوں کی صلاحیتیں مختلف. تو اب یہ کس سے معلوم کیا جائے کہ مرد کو کیوں پیدا کیا گیا اور عورت کو کیوں پیدا کیا؟ اس کا جواب ظاہر یہی ہوگا کہ جس نے پیدا کیا اس سے پوچھو کہ آپ نے مرد کو کس مقصد کے تحت پیدا کیا ہے اور عورت کو کس مقصد کے تحت پیدا کیا. اور اس سے پوچھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس نے جو رسول دنیا میں بھیجے، جو پیغمبر بھیجے، جن کے ذریعے اپنے احکام دنیا تک پہنچائے، وہ حضرات انبیاء علیہ السلام ہیں اور ان میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی تعلیمات، قرآن کریم کی تعلیمات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ بات واضح ہوتی ہے بغیر کسی ادنا شبہ کہ در حقیقت انسانی زندگی دو مختلف شعبوں پر منقسم ہے. انسان کی زندگی دو الگ الگ شعبے ہیں، ایک شعبہ ہے گھر کے اندر کا اور ایک شعبہ ہے گھر سے باہر کا، اور یہ دونوں شعبے ایسے ہیں کہ ان دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلے بغیر ایک متوازن اور معتدل زندگی نہیں گزاری جا سکتی. گھر کا انتظام بھی ضروری اور گھر سے باہر کسب باہر اور روزی کمانے کا انتظام بھی ضروری اور دنیا کے دوسرے معاملات بھی ضروری. دونوں کام ایک ساتھ جب چلیں گے اپنی اپنی جگہ پر تو انسان کی زندگی استوار ہوگی، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ختم ہو گیا یا ناقص ہو گیا یا اس میں نقصان واقع ہو گیا تو اس سے انسان کی زندگی میں توازن ختم ہو جائے گا، وہ بیلنس نہیں باقی رہے گا انسانی زندگی کے اندر. تو ان دو شعبوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تقسیم فرمائی کہ مرد کے ذمے باہر کے کام لگائے، گھر سے باہر کے کام، کسب معاش کا، روزی کمانے کا، اور جتنے گھر سے باہر کے کام انسانی زندگی سے متعلق ہوتے ہیں، معیشت ہو یا سیاست ہو یا سماجی کام ہو، وہ سارے کے سارے ترقی کر مرد کے ذمے آئے گی. اور گھر کا شعبہ جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد عورتوں کے حوالے کیا جب وہ اس کو سنبھالے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ جاتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم آ جاتا کہ بھائی عورت گھر کا انتظام کرے گی، مرد باہر کا انتظام کرے گا، تو ابھی کچھ چونوں چرا کے مجال نہیں تھی. لیکن اگر عقل سے دیکھیں، انسانی فطرت کی تخلیق کے لحاظ سے دیکھیں، تو بھی اس کے سوا کوئی اور انتظام نہیں ہو سکتا، اس واسطے کہ مرد اور عورت دونوں کے درمیان اگر مقابلہ کر کے دیکھا جائے، تقابل کر کے دیکھا جائے، تو ظاہر ہے جسمانی طور پر جتنی قوت مرد میں ہے اتنی عورت میں نہیں. کوئی بھی شخص اسے انکار نہیں کر سکتا کہ جسمانی قوت اللہ تعالیٰ نے مرد میں زیادہ رکھی ہے بنسبت عورت میں. ایک عمومی حقیقت یہی ہے کہ مرد میں قوت عورت کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، اور گھر سے باہر کے کام قوت کا تقاضا کرتے ہیں، محنت کا تقاضا کرتے ہیں، وہ کام بغیر قوت اور محنت کے انجام نہیں دیے جا سکتے. لہذا ایک فطری تحلیل کا تقاضا بھی یہی تھا کہ گھر سے باہر کے کام مرد انجام دے اور گھر کے اندر کے کام وہ خاتون کے سپرد ہوں، عورت کے سپرد ہوں. چنانچہ یہ آیت میں نے ابھی شروع میں تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ازواج مطہرات سے خطاب کرتے ہوئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے خطاب کرتے ہوئے. براہ راست تو آپ کی ازواج مطہرات سے خطاب ہے، لیکن آپ کے واسطے سے ساری مسلمان خواتین سے خطاب ہے. کیا؟ کہ وقرنا فی بیوتکن، کہ تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو، اپنے گھروں میں قرار سے رہو. یہ معنی ہے وقرنا فی بیوتکن، قرآن کریم کی آیا ہے. اس میں ایک اس سے اتنی بات نہیں ہے کہ یہ کہہ دیا گیا کہ عورت کو گھر سے باہر بغیر ضرورت کے نہیں جانا چاہیے، بلکہ ساتھ ساتھ ایک بنیادی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا گیا کہ ہم نے عورت کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ گھر میں قرار سے رہ کر گھر کے انتظام کو سنبھالے. گھر کے انتظام کو سنبھالنے کے لیے ہم نے اس عورت کو پیدا کیا. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی اور حضرت علی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا دار بھائی، ان دونوں کے درمیان نکاح ہوا. تو نکاح کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بٹھا کر یہ تقسیم فرمائی کہ علی گھر سے باہر کے کام جتنے ہیں وہ تمہارے ذمے ہیں اور گھر کے اندر کے کام جو ہیں اے فاطمہ تمہارے ذمے ہیں. چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے کام کی دیکھ بھال فرما دی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے باہر کے کاموں کی دیکھ بھال کر دی، اور یہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی روشنی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے کارن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقسیم فرما دی کہ گھر کا کام عورت اور گھر کے باہر کا کام مرد ہے. یہی فطری تقسیم کار تھی، اسی پر ایک زمانے دراز تک عمل چلا آ رہا تھا اور اتنا اسی کے اوپر سارے مذاہب بلکہ صرف اسلامی کی خصوصیت نہیں دوسرے مذہبوں کے اندر بھی یہی طرح سے کار تھا کہ عورت گھر میں گھر کا انتظام سنبھالتی مرد باہر کا انتظام کرتا. لیکن جب سے یہ صنعتی انقلاب رونما ہوا مغرب کے اندر تو اس وقت سے ایک الٹی گنگا بہنی شروع ہوئی اور اس میں یہ عورت کو بیوقوف بنایا گیا. یہ کہہ کر بیوقوف بنایا گیا کہ باہر کے سارے کام کا بیوی وہ مرد نے حاصل کر لیا ہے اور تمہیں گھر کے اندر ووٹ کر رکھ دیا گیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں جب صنعت انقلاب رونما ہوا اور زندگی کے مختلف شعبوں کے اندر کاموں کی ضرورت پیش آئی تو مغربی مرد کو دو مشکلات سامنے تھیں. ایک تو یہ کہ اس کو اپنی تجارت اور اپنی معیشت کا کام چلانے کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت ہے، زیادہ پیسہ کمانے کی ضرورت ہے. تو اب اپنا پیٹ پالنا اور اپنے لیے روزی کمانا یہی اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا کہ جائے کہ اس کے ذمے یہ عائد کیا جائے کہ تم اپنی بیوی کا بھی خرچ اٹھاؤ. لہذا اس کو یہ بات بہت ناگوار والی ہوتی تھی کہ میں ایک اپنے علاوہ اپنے ساتھ اپنی بیوی کا بھی خرچ اٹھاؤں. دوسری طرف گھنٹوں اور مہینوں کے لیے گھر سے باہر رہ کر تجارتی سفر کرنے پڑتے تھے تو ان تجارتی سفروں کے دوران عورت کا قرب میسر نہیں آتا. تو اس نے دونوں مشکلات کا حل یہ نکالا کہ عورت کو جا کر یہ پرچی پڑھایا کہ تم گھر میں بند تمہیں کر دیا گیا ہے، تم یہ اوتارا بدل کرو کہ ہمیں مردوں کے شانہ بچانا، مردوں کے دوش بدوش کام کرنا چاہیے، گھر سے باہر نکلنے چاہیے. اور تم جا کر تو یہ کیا وجہ ہے کہ مرد ہی افسر بنتا ہے عورت کیوں افسر نہیں بنتی، مرد کیوں سربراہ حکومت بنتا ہے عورت کیوں سربراہ حکومت نہیں بنتی. تو اس واسطے عورت کو یہ تحریک آزادی رسمہ کا سبق پڑھایا گیا جس کا نام ایمینسیپیشن کی تحریک کے نام سے اس کو ساری دنیا کے اندر متعارف کرایا گیا اور اس کے نتیجے میں یہ عورت دھوکے میں آ کر اس نے یہ ایمینسیپیشن کی تحریک شروع کی اور اس کے نتیجے میں گھر سے باہر نکلی. گھر سے باہر نکلنے کے وقت لالچ کو یہ دیا گیا تھا کہ تم جب گھر سے باہر نکلو گی تو تمہاری حکومت ہوگی، تمہارے تم سربراہ میں حکومت ہی بن سکتی ہو، تم پارلیمنٹ کے ممبر ہی بن سکتی ہو، تم ساری دنیا کے اعلیٰ مناصب تک بھی پہنچ سکتی ہو. لیکن آپ 300 سال کی تاریخ کا مشاہدہ کر کے دیکھ لیجیے، 300 سال کی تاریخ کا تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، کتنی عورتیں سربراہ حکومت بنی، کتنی عورتیں کسی اعلیٰ منصب پر پہنچی، کیا گنی چنی عورتوں کے سوا کسی کو وہ منصب اور وہ اعزاز حاصل نہ ہو سکا لیکن اس کے دھوکے میں لاکھوں عورتوں کو سڑکوں پر گھسیٹ دیا جائے. دنیا کا بدترین سے بدترین کام عورت کے سپرد ہے. وہ ہوٹلوں میں اگر دوسروں کی نازبرداری کرتی ہے تو عورت کرتی ہے, ویٹریس بنی ہے تو عورت بنی, سیلس گرل بنی ہے تو عورت بنی, سڑکوں پر جھاڑو دے رہی ہے تو عورت جھاڑو دے رہی ہے. اگر اس کو زیادہ سے زیادہ کوئی باعزت پیشہ نصیب ہوا ہے تو وہ یہ کہ کسی دفتر میں سیکرٹری بن گئی ہے, ٹائپسٹ بن گئی ہے, چینو ٹائپسٹ بن گئی ہے, تو اپنے افسران کی نازبرداری کر رہی ہے. اور یہ عجیب فلسفہ ہے اس نئی تہذیب کا کہ اگر ایک عورت اپنے گھر میں اپنے لیے, اپنے شوہر کے لیے, اپنے بچوں کے لیے کھانا تیار کرتی ہے اور ان کو کھانے کا انتظام کرتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ رجعت پسندی ہے, یہ دفعہ روسیت ہے. وہی عورت جہاز کے اندر ایئر ہوسٹس بن کر سینکڑوں انسانوں کی نگاہوں کا نشانہ بن کر ان کو سرو کرتی ہے تو یہ آزادی ہے. اس کا نام آزادی ہے, اس کا نام جدت پسندی. کہ وہی عورت اگر گھر میں بیٹھ کر یہ کام کرتی, اپنے گھر والوں کے لیے کرتی تو اس کو تو دقیا دکھیت قرار دے دیا گیا, رجت پسندی قرار دے دیا گیا. وہی کام ہوٹل جہاز میں ہوسٹس بن کے کر رہی ہے تو اس کو آزادی قرار دیا جا رہا ہے. وہی کام ہوٹل میں ویٹریس بن کے کر رہی ہے تو اس کو آزادی قرار دیا جا رہا ہے. اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ عورت کو ہم نے باہر نکال دیا ہے, عورت کو ہم نے آزادی دے دی. تو نیند سے نیند کام, غریب سے غریب کام عورت کا ثبوت کر دیا گیا اور لاکھوں عورتوں کو سڑکوں پر ڈھکیل دیا. اس لالچ میں تو وہ مردوں کے دورے دورے ہوتے, یہ سب کچھ کر لیا. اس کے نتیجے میں ہوا کیا کہ عورت باہر نکلی تو اور جو اس کے فساد پھیلے ہیں وہ تو علیحدہ ہیں, لیکن عورت کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے گھر کی ذمہ دار بنایا تھا, گھر کی منتظمہ بنایا تھا تاکہ وہ فیملی سسٹم وہ استوار رکھ سکے. لیکن جب عورت گھر میں نہ رہی وہ بھی باہر, باپ بھی باہر اور ماں بھی باہر اور بچے اسکول میں یا نرسری میں, تو گھر کے اوپر تالا لگا ہوا تو وہ فیملی سسٹم تباہ ہو کر رہے گا, برباد ہو کر رہے گا. عورت کو اس لیے بنایا گیا تھا کہ وہ گھر میں جب رہے گی تو گھر کا انتظام درست کرے گی اور بچے جب طبیعت پائیں گے تو اس کی گود میں تربیت پائیں گے. ماں کی گود بچے کی سب سے پہلی تربیت گاہ ہوگی, وہیں سے وہ اخلاق سیکھتے ہیں, وہیں سے وہ کردار سیکھتے ہیں, وہیں سے ان کے اندر صحیح زندگی گزارنے کے طریقے وہ ان کو آتے ہیں. لیکن اب گھر میں ماں بچوں کو ماں اور باپ کی شفقت میسر نہیں اور فیملی سسٹم درہم برہم ہو کر رہ گیا, ختم ہو کر رہ گیا. اور اس کا نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ جب عورت بھی دوسری جگہ کام کر رہی ہے, مرد بھی دوسری جگہ کام کر رہا ہے, دونوں کے درمیان دن بھر کوئی رابطہ نہیں اور دونوں جگہ پرمیسیو سوسائٹی کا ماحول ہے, تو بسا اوقات ان دونوں کا جو آپس کا رشتہ ہے وہ ٹوٹنے لگتا ہے, وہ کمزور پڑ جاتا ہے اور اس کی جگہ دوسرے رشتے ناجائز رشتے پیدا ہو جاتے, تو وہ فیملی سسٹم درہم برہم ہو کر بات تلاش تک پہنچتی ہے, گھروں کے برباد ہونے تک پہنچتی ہے. اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں, آپ اسی سوسائٹی میں جی رہے ہیں, مغرب کی سوسائٹی میں, آپ یقیناً اس سے زیادہ بہتر واقف ہوں گے کہ فیملی سسٹم کس طرح تباہ ہو گیا ہے اس مغربی دنیا میں. میں کہتا یہ بات تو شاید کوئی کہنے کا کہ صاحب یہ تعصب کی بنیاد پر کہہ رہا ہے اور اسلام کے قرآن کے تعصب کی وجہ سے کہہ رہا ہے, لیکن ابھی یعنی اب سے چند سال پہلے روس کے جو آخری صدر, سوویت یونین کے آخری صدر مکھائیل گورباچوف, اب تو وہ سوویت یونین دنیا سے ختم ہی ہو گیا, لیکن جب وہ موجود تھا تو اس کے صدر کی مشہور کتاب ساری دنیا میں جس کی شہرت ہے پیرسٹرائیکا, وہ کتاب کی لکھی ہوئی شاید صدا موجود ہے. اس کتاب کے اندر گورباچوف نے پیرسٹرائیکا کے اندر ایک مستقل چیپٹر لکھا ہے اسٹیٹس آف ویمن کے نام پر, ویمن کا وہ عورتوں کا اسٹیٹس اور ان کا مقصد تکلیف کیا تھا, کس طرح ان سے کام لینا چاہیے. اس میں اس نے کھلے کھلے لفظوں میں یہ بات لکھی ہے کہ ہماری مغربی سوسائٹی میں عورت کو گھر سے باہر نکالا گیا ہے اور اس کے گھر سے باہر نکالنے کے نتیجے میں بے شک ہم نے کچھ معاشی فوائد حاصل کیے, یعنی پروڈکشن میں کچھ اضافہ ہوا, کیونکہ عورت بھی کام کر رہی ہے, مرد بھی کام کر رہے ہیں, اور زیادہ مل گئی, اس کی وجہ سے پروڈکشن زیادہ بڑھ گیا. لیکن اس پروڈکشن کے زیادہ بڑھنے کے باوجود اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو، اور اس فیملی سسٹم کے تباہ ہونے میں جو نقصانات ہمیں اٹھانے پڑے، میں جب موازنہ کرتا ہوں ان فوائد کا جو پروڈکشن بڑھنے سے پیدا ہوئے تھے، تو میں دیکھتا ہوں کہ نقصانات زیادہ ہیں اور فائدے کم ہیں. لہذا میں جو اپنے ملک کے اندر تحریک شروع کرتا ہوں پر اسٹرائکر ہمارا ریکانسٹرکشن، تو ریکانسٹرکشن کی جو میں اپنے ملک میں تحریک شروع کرنا چاہتا ہوں، اس میں میرا ایک بہت بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ عورت جو گھر سے باہر نکل چکی ہے اس کو واپس گھر میں کیسے لائے، اس کے طریقے سوچے جاؤں سوچنے پڑیں گے، ورنہ ہمارا سارے سسٹم جس طرح تباہ ہو چکا ہے ہماری پوری قوم تباہ ہو جائے. تو یہ میں نے کہہ رہا ہے روس کا میخائل گورباچوف نے اپنی کتاب کے اندر آج بھی 12 کے اندر دستیاب ہے، اس کے چاہے اٹھا کر دیں اس نے یہ بات کی. تو اس فیملی سسٹم کے تباہ کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عورت کے مقصد تقلیل کو نہیں پہچانا، یہ نہیں جانا کہ عورت کو کیوں پیدا کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ وہ گھر کے نظام کو فیملی سسٹم کو استوار. آج کی مادی دنیا کے دور میں سب کچھ ساری کوششوں کا حاصل یہ ہے کہ روپیہ پیسہ زیادہ ہو جائے، لیکن یہ بتاؤ کہ روپیہ پیسہ بلا کر خود کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ اگر بھوک لگ رہی ہو اور روپیہ آدمی کے پاس موجود ہو کیا وہ کھا کر اسے بھوک مٹا لے؟ پیاس لگ رہی ہے تو وہ روپیہ کو پانی کی طرح پی کر اسے پیاس مٹا لے؟ روپیہ پیسہ بلا کر خود تو کوئی چیز نہیں، جب تک کہ اس کو اس کے ذریعے ضروری چیزیں حاصل کر کے آدمی سکون حاصل نہ کرے اس وقت تک روپیہ پیسہ بلا کر خود کوئی چیز نہیں ہوتی. ایک بزرگ نے واقعہ لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں ایک یہودی شخص تھا، بہت بڑا مالدار، بہت بڑا سرمایہ دار تھا، اور پہلے زمانے کے اندر لوگ اپنے دولت کو خزانوں کے اندر زمین کے اندر زیر زمین انڈر گراؤنڈ خزانے بنا کر اس کے اندر رکھا کرتے تھے. تو سونا چاندی کے انبار تھے اس نے وہاں پر جمع کیے ہوئے، جیسے قارون کے بارے میں ہوئے. تو ایک مرتبہ وہ اپنے ان خزانوں کا خفیہ طور سے معائنہ کرنے کے لیے گیا اندر گیا، اور اس چوکیدار نے جس کو مقرر کیا ہوا تھا اس کو بھی نہیں بتایا، یہ دیکھنے کے لیے کہ چوکیدار کو خیال نہیں کرتا اس لیے اس کو بتایا بغیر اندر جائے. اندر جانے کے بعد اس کو جو اس کا سسٹم ایسا تھا دروازے کا، تو اندر جا کر اگر ایک ہوتا بند ہو جائے تو باہر سے کھولے بغیر نہیں ہوتا. تو اس نے اس دروازے کو اندر سے بند بے خیالی میں بند کر لیا اور اندر جا کر بند ہو گیا. اب کھولنے کا بڑا کر باہر چوکیدار یہ سمجھتا رہا کہ خزانہ تو بند ہے اس لیے اس کو تصور نہیں تھا کہ کوئی اندر ہوگا. یہ اندر جا کر اپنے خزانے کی دیکھ بھال کرتا رہا، اور جب مجھے اخبار کر کے فارغ ہوا باہر نکلنا چاہتا ہے نکلنے کا بڑا. اب وہیں پر فیر. اب بھوک لگ رہی ہے، خزانہ سارا موجود لیکن بھوک نہیں مٹا سکتا، پیاس لگ رہی ہے خزانہ سارا موجود لیکن پیاس نہیں مٹا سکتا، رات کو نیند آ رہی ہے خزانہ موجود لیکن بستر وہ فراہم نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ وہ چند دن جتنے دن بغیر کھائے پیے گزارا کر سکتا اس کا گزارا کیا، تو یہاں تک کہ اسی میں اس کے انتقال اسے خزانے کے اندر. تو روپیہ پیسہ آپ کی ذات میں کوئی چیز انسان کو نفع پہنچانے والی نہیں جب تک کہ نظام درست نہ ہو، جب تک. تو آج کی دنیا یہ کیریئر صاحب عورتوں کو اگر باہر نکال دیں گے تو ہمیں زیادہ ورکر خطرہ ہوں گی، زیادہ دولت پڑے گی، ٹھیک ہے گنتی کی دولت بے شک بڑھ جائے گی، لیکن جو تمہارا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا جس کے نتیجے میں تمہاری قومی ترقی کا جو راستہ تھا وہ بند ہو گیا، قومی تنزل کے جو شکار ہو گئے وہ کتنا بڑا ہوتا. تو اس لیے قرآن کریم نے جو یہ آیت پڑھی ہے وقرنا فی بیوتکن، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا کہ ہم نے عورت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ زندگی کی اہم ترین خدمت یہ انجام دے کہ اپنے فیملی کے سسٹم کو استوار رکھے اور گھر کو سنبھالے. اس کے تو کوئی معنی نہیں ہے کہ گھر تو نگلیکٹڈ پڑا ہوا ہے، اس طرح کوئی توجہ نہیں ہے اور سارا کچھ توجہات باہر کے اوپر سر ہو رہی ہے. تو باہر جو کچھ بھی آدمی کماتا ہے اس لیے کماتا ہے تاکہ گھر میں آ کر سکون حاصل کرے، لیکن اگر گھر کا سکون تباہ ہے تو جتنا بھی کچھ کمائی کی ہو وہ کمائی دیکھا اس سے فائدہ. تو اس لیے گھر کے نظام کو استوار کرنے کے لیے، بچوں کی صحیح تربیت کے لیے، بچوں کا کو صحیح فکر کو بٹھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پڑھایا ہے جو خاتون کے عورت کے سبوت کی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں فطرت کا نظام یہ ہے کہ بچے سے بچہ تو دونوں کا ہوتا ہے, باپ کا بھی اور ماں کا بھی, لیکن جتنا پیار اور جتنی مانتا ماں کے دل میں رکھی الگ الگ ہے, باپ کے دل میں اتنی نہیں ہوتی, اور بچے کو جتنا پیار اپنی ماں سے ہوتا ہے باپ سے اتنا نہیں ہوتا. وہ کہیں بھی ہو بچہ, اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچائے, اگر اس کو چھیڑ دے, تو وہ فوراً ماں کو پکارے گا, باپ کو نہیں پکارے گا, ماں کو پکارے گا. اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ ماں میری مصیبت کا علاج کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان یہ رشتہ اس طرح پیدا کیا ہے کہ یہ ماں بچے کے ساتھ محبت کرتی ہے, بچہ ماں سے محبت کرتا ہے, اس محبت کے رشتے سے اس کی تربیت ہوتی ہے. اور یہ چیز باپ وہ کام انجام دے نہیں سکتا جو ماں انجام دے سکتی ہے. کر کے دیکھیں تو جو چاہے تجربہ کر کے دیکھیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں بچے کو ماں کی مدد کے بغیر خود پالوں, تو اس کے لیے باپ کے لیے یہ بات ممکن نہیں. لوگ آج کل نرسریوں کے اندر بچوں کو پالتے ہیں, تو یاد رکھو کوئی بھی نرسری بچے کو ماں کی مانتا فراہم نہیں کر سکتا. بچے کو کسی پولٹری فارم قسم کے ادارے کی ضرورت نہیں, بچے کو ماں کی مانتا کی ضرورت, اس کی شفقت کی ضرورت. اور اس ماں کے مانتا کے اور شفقت کے وصول کے لیے لازمی ہے کہ عورت گھر کا نظام سنبھالے. اگر وہ گھر کا نظام نہیں سنبھالتی تو وہ فطرت سے بغاوت کر رہی ہے, اور فطرت سے بغاوت کا نتیجہ وہی ہوتا ہے جو اس وقت آنکھ میں دیکھ رہے ہیں. تو ایک خرابی تو عورت کے نکلنے سے یہ ہوئی کہ فیملی سسٹم تباہ, دوسری خرابی یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی طرف مرد کے دل میں ایک کشش رکھی, اور عورت کے دل میں مرد کی طرف ایک کشش رکھی. یہ فطری بات ہے, آپ اس کو کتنے پردے میں ڈالیں لیکن حقیقت ہے کہ وہ کشش ہے موجود. جب ان دونوں کے دکا آزادانہ میں جوڑ ہوگا, آزادانہ اجتماع ہوگا, تو وہ کشش جو فطری طور پر انسان کے دل کے اندر موجود ہے وہ کسی نہ کسی وقت رنگ لا کر گناہ پر آمادہ کرے گا. اور جب عورت اور مرد کا آزادانہ میل جول ہوگا, ایک دوسرے کو ہر وقت میل ملاپ ہوگا, ایک دوسرے کو ہر وقت دیکھیں گے, تو اس کے نتیجے میں وہ گناہ کی طرف یقیناً بڑھے. آنکھیں دیکھ رہی ہیں آپ کی, آپ اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے مرد اور عورت کے آزادانہ میل جول کا نتیجہ. یہاں اس وقت اس ملک کے اندر اگر کوئی شخص ناجائز طریقے سے اپنی جنسی تسکین کرنا چاہے, عورت اور مرد حرام طریقے سے معاذ اللہ اپنے خواہشات کی تسکین کرنا چاہیں, تو اس کے دروازے چوپٹ کھلے, کوئی روک نہیں, کوئی قانون کو روکنے والا نہیں, کوئی معاشرہ کو روکنے والا نہیں, کوئی معاشرتی رکاوٹ ان کے اوپر عائد نہیں, دروازے چوپٹ کھلے. لہذا اگر کوئی شخص جنسی تسکین کا راستہ کسی عورت کو راضی کر کے حاصل کرنا چاہے تو کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ اس ملک میں ریپ کے واقعات ساری دنیا سے زیادہ ہیں. آج کے اخباروں میں پڑھ رہا تھا کہ یہاں اس ملک میں آلو شمار شاید ہے کہ ہر 46 سیکنڈ پر ایک ریپ کا کیس ہوتا ہے. جی 46 سیکنڈ, ہر 46 سیکنڈ میں ایک ریپ کا کیس ہو رہا ہے. تو یہ بتائیے کہ جہاں جہاں کنسنٹ کے ساتھ رضامندی کے ساتھ یہ عمل کرنے کا راستہ کھلا ہوا ہو, ہر شخص وہ راستہ کیا کر سکتا ہے, اس کے باوجود ریپ سے کیسے کیا حالات یہ ہیں جو ہر 40 سیکنڈ پر ایک ریپ کا کیس ہو رہا ہے, وہ بہت کارآمد چیز ہے. اس سے لطف اور لذت بھی حاصل ہوتا ہے, اس سے انسانی زندگی کو سکون بھی ملتا ہے. لیکن جب وہ اس سے آگے بڑھے گا, فکر محدود سے آگے بڑھے گا, تو وہ ایک نبجنے والی بھوک, نبجنے والی پیاس میں تبدیل ہو جائے. ایسی بھوک جو کبھی نہیں ہوئی, ایسی پیاس جو کبھی نہیں ہوئی. تو وہ اس کے بعد پھر آدمی کسی ایک درجے پر کامیاب نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ کسی ایک جگہ پر جا کر رک گیا, اس کو اور چاہیے, اس کو اور چاہیے. تو جب یہ عورت اور مرد کا آزادانہ میل جول, آزادانہ ان کا یہ پرمٹی سوسائٹی کا ماحول, تو اس کا لازمی نتیجہ وہ ہوگا جو آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور جو مشاہدہ کر رہے ہیں. تو یہ سارا نتیجہ ہے فطرت سے بغاوت کا, کہ کرنا کی بیوتی کلنا کا جو حکم تھا قرآن کریم میں کہ اپنے گھروں میں قرار سے رہو, یہ حکم چھوڑ کر دوسرے راستے پر چل پڑے. البتہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عورت ہے, وہ بھی انسان ہے, اس کو بھی گھر سے باہر جانے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے, اس کے دل میں بھی خواہش ہو سکتی ہے کہ وہ گھر سے باہر جائیں, عزیز و دوستوں سے ملنے کے لیے بھی، رشتے داروں سے ملنے کے لیے بھی، بعض اوقات کسی اپنی ذاتی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے بھی، اور جائز تفریح کے لیے جا کر باہر نکلنے کی اس کو مواقع ہونے چاہیے. تو اس کے لیے قرآن نے راستہ بتایا کہ یہ مطلب نہیں ہے گھر میں قرار سے رہنے کا کہ اس کو گھر میں تارا ڈال کر اور اس کو بند کر دیا جائے. معنی یہ ہے کہ ضرورت کے وقت میں وہ گھر سے باہر جا سکتے ہیں. کن ضرورتوں کے لیے؟ کہ جہاں ویسے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ عورت کے اوپر کسی بھی وقت میں روزی کمانے کی ذمہ داری نہیں ڈالی. جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی اس کے تمام کفالت باپ کے ذمہ، شادی ہونے کے بعد اس کی ساری کفالت شوہر کے ذمہ. لیکن اگر کسی کا نہ باپ ہو نہ شوہر ہو تو آخر وہ اس کو باہر جانا پڑے گا روزی کمانے کے لیے، اس صورت میں باہر جانے کی اجازت ہے. اسی طریقے سے کوئی ضرورت ہے کہ اسے ملنے جلنے کے لیے جانے کی اجازت ہے، بلکہ میں نے سمجھا کیا جائے تفریح کے لیے بھی جانے کی اجازت ہے. آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق عائشہ رضی اللہ عنہ کو بعض اوقات لے کر گئے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی ایک مرتبہ حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آ کر کیا کہ رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. تو آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کو مائی، کہ کیا عائشہ کا بھی میرے ساتھ دعوت ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ زمانہ سادگی کا تھا، اخلاق کا تھا، ان کے ذہن میں اس وقت حضرت عائشہ کو بلانے کا تصور نہیں تھا، صرف حضور کو بلانا چاہیے. تو انہوں نے عرض کیا کہ نہیں میں نے صرف آپ کی کرنا چاہیے، ساتھ ساتھ کہہ دیا میں نے صرف آپ کی کرنا چاہیے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ نہیں، ادھر پھلا اگر عائشہ کی دعوت نہیں ہے میرے ساتھ میں بھی نہیں آتا، میں بھی نہیں دعوت قبول کروں. ایک آدھ شاید ایک دن کا وقفہ گزرا یا نہیں، دوبارہ وہ حاضر ہوئے اور آ کر کیا کہ رسول اللہ میں اب دل چاہتا ہے کہ آپ میری دعوت قبول فرما لیں. آپ نے فرمایا عائشہ فرمائی، کیا عائشہ کی میرے ساتھ دعوت ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے پھر دوبارہ یہی کہی کہ نہیں ایسا دعوت تو آپ ہی کی ہے عائشہ کی. آپ نے پھر فرما لیا کہ نہیں پھر میں نہیں جاؤں. تیسری مرتبہ آئے پھر دعوت دی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میری دعوت قبول فرما لیں. آپ نے فرمایا عائشہ تمہاری، تو انہوں نے کہا نام لیا رسول اللہ جہاں میں حضرت عائشہ کی دعوت کی بات آپ کی، فرمایا کہ اذن فنان کہ چل میں دعوت قبول کرتا. بعد یہ روایت میں صراحت نہیں ہے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت رسم کا ویسے عام معمول نہیں تھا کہ کوئی آدمی اگر دعوت کرے ضرور حضرت عائشہ کو ساتھ لے جانے کی شرط لگائے. ظاہر ہے عام معمول یہ نہیں تھا، کوئی آدمی دعوت کرتا تو آپ دعوت قبول فرما لیتے. لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ صاحب جو دعوت کر رہے تھے ان کے دل میں حضرت عائشہ کی طرف سے کوئی شاید میل ہوگا، حضرت عائشہ کی طرف سے کوئی شاید کدورت ہو دل میں، تو آپ اس کدورت کو دور کرنا چاہتے تھے، تو اس لیے آپ نے بار بار حضرت عائشہ کو ساتھ لے جانے کی شرط لگائی. چنانچہ دعوت بھی مدینہ طیبہ میں نہیں تھی، مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر تھی، مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر ایک بستی تھی، اس میں جا کر کھانا کھا. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر ساتھ چلے. راستے میں میدان آیا یعنی کھلا ہوا جس کے اندر کوئی آدمی نہیں تھا، تو وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم اگر دوڑ لگانا چاہو تو لگاؤ یہاں اس میدان. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوڑ لگا اور حضرت عائشہ دوڑ لگا اس میدان. تو اب یہ ظاہر ہے کہ دوڑ لگانا یا لگوانا یہ جائز تفریح کا سامان تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی اہتمام فرمایا کہ بہرحال انسان ہے ان کو اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو اس کی اجازت، بشرطے کہ جائز حدود میں ان حدود کے تحت باہر نکل سکتے. لیکن باہر نکلنے کے لیے شرط یہ لگا دی کہ حجاب کی پابندی ہونی چاہیے. یہاں معاملہ آتا ہے حجاب کہ حجاب کی پابندی کے ساتھ نہیں. اس طرح ہر اعلان اپنے جسم کی نمائش کرتے ہوئے جانے کے، اسی لیے فرمایا کرنا تھی بولو تھی کنہ گھروں میں رہو. اگلے دن میں فرمایا والا تبرج نہ تبرج الجاہلیت الاولی، یعنی اگر کبھی نکلنا پڑے تو اس طرح زیب و زینت کے ساتھ نمائش کرتی ہوئی نہ نکلو جیسے کہ جاہلیت کی عورتیں نکلا کرتی. یہ قید لگا کہ باہر جب نکلو تو زیب و زینت آرائش کا ایسا اسباب جو لوگوں کے توجہات کو اپنی طرف کھینچیں اس حالت میں نکلو تو حجاب کی پابندی کے ساتھ پردہ ہونا چاہیے. پردہ کیسا کہ سارا جسم کسی ڈھیلے ڈھالے لباس میں چھپا ہوا. اس کے لیے اب ہمارے ہاں برقعے کا رواج ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کے لیے زیادہ تر چادریں استعمال ہوتی تھیں کہ سر پر چادر ڈالی اور وہ چادر پورے جسم کو لپیٹے ہوئے ہوتی تھی, اور بعد میں اسی مقصد کو برقعے کے ذریعے حاصل کیا گیا. مقصد یہ ہے کہ ضرورت کے تحت عورت کو نکلنے کی اجازت تو دی گئی, لیکن اس طرح کے اس کے باہر نکلنے سے جو فتنہ متصور ہے کہ اس فتنے کے ذریعے وہی فتنہ جس کا میں نے ذکر کیا کہ عورت اور مرد کے آزادانہ میل جول کے نتیجے میں جو اخلاقی گراوٹ پیدا ہوتی ہے اور جس کے نتیجے میں معاشرہ بگڑتا ہے, اس بگاڑ کا پردباب بھی کھاتا ہو جائے, اس کے لیے حجاب کا حکم عائد کیا گیا. اور حجاب کا حکم عائد کر کے یہ آیت میں نے ابھی تلاوت کی آپ کے سامنے, اس کے اندر بھی حجاب کا اشارہ موجود ہے, دوسری آیتوں کے اندر بھی ہے. یہاں بعض لوگ ایک بات کہتے ہیں, اس کا میں مختصر اس کی طرف اشارہ کرتا چلوں. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حجاب کا حکم صرف ازواج مطہرات کے لیے تھا اور ازواج مطہرات کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں اور عورتوں کے لیے نہیں, اور اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ اس میں سارا خطاب ازواج مطہرات کو ہو رہا ہے کہ کرنا کی بھی کرنا ہوتا ہے بدلنا چاہیے. حالانکہ یہ بات عقلی نقلی ہر اعتبار سے غلط ہے. ایک طرف تو یہ آیت جو ہے اس میں بہت سے احکام دیے ہیں. اسی آیت کا اگلا حصہ ہے کہ لا تبرج تبرج جاہلیت الاولى, یعنی پہلی جاہلیت سے کہ عورتوں کی طرح سمتے وہ دینت اور آرائٹ کر کے باہر نہ نکلو. تو کیا مطلب ہے کہ اور عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ جاہلیت الاولى کی زیب و زینت کر کے نکلا کریں؟ ظاہر ہے کہ اور عورتوں کو بھی اجازت ہے. اگلا حصہ ہے عقیم نسلا, نماز قائم کرو. تو کیا نماز قائم کرنے کا حکم صرف ازواج مطہرات کو ہے, دوسری عورتوں کو نہیں؟ وہ آسین زکات ادا کرو. تو کیا یہ زکات دینے کا حکم صرف ازواج مطہرات کو ہے عورتوں کو نہیں؟ وہ اطیعوا اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. تو کیا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم صرف ازواج مطہرات کو ہے دوسروں کو نہیں؟ پوری آیت کا کانٹیکٹ یہ بتا رہا ہے کہ یہ حکم عام ہے, براہ راست خطاب اگرچہ ازواج مطہرات کو ہے لیکن ان کے واسطے سے پوری امت کو خطاب. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ حجاب کا مقصد یہ تھا کہ جو معاشرے کے اندر فتنہ پیدا ہو سکتا ہے اس فتنے کا سد باب کیا جائے. تو کیا یہ فتنہ صرف ازواج مطہرات کے نکلنے سے ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ, وہ ازواج مطہرات جن سے زیادہ پاک دامن, جن سے زیادہ پاکیزہ خواتین اس روئے زمین پر پیدا نہیں ہیں, کیا صرف انہیں سے خطرہ تھا معاذ اللہ کہ وہ بغیر حجاب کے نکلیں گی تو ان سے فتنہ پیدا ہوگا؟ ماں کیا اور عورتوں سے نہیں؟ اگر ازواج مطہرات کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بغیر پردے کے نہ نکلو تو دوسری خواتین تو بتری کیا ہونا اس خطاب کا مخکی مخاطب ہے, کیونکہ اس میں فتنہ زیادہ متوقع ہے. اس کے علاوہ دوسری آیت میں صرف ازواج مطہرات نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کی عورتوں سے خطاب ہے. قل يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن, كي اي نبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين اپنی بیویوں سے بھی کہہ دو, اے نبی اپنی بیویوں سے بھی کہہ دو, اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دو, ونساء المؤمنين اور تمام مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو. کیا کہہ دو؟ کہ يدنين عليهن من جلابيبهن, کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا تھا, اپنے چہروں پر اپنی چادریں لٹکا لیا تھا, یہ چادریں اس طرح پہنے کہ اس کو اس طرح جھکا لے کہ ان کا چہرہ اس میں چھپ جائے. تو یدنین علیہن من جلابیبہن, اس سے زیادہ صاف اور واضح حکم کوئی اور نہیں ہوتا کہ وہ جلابیب جمع ہے جلباب, جلباب اسی چادر کو کہتے ہیں جو عورت پہنتی تھی سر سے لے کر پاؤں تک اس کا جسم اس میں ڈھکا ہوا ہوتا تھا. تو اس کو صرف پہننے کو کافی نہیں کہا بلکہ یدنین ان کو آگے ڈھلکانے, چادر ڈھلکانے کا حکم دیا تاکہ چہرہ بھی نمایاں نہ ہو. تو اس سے زیادہ اور کیا حکم ہو سکتا ہے؟ اور سنیے, آپ کو معلوم ہے کہ حج کے موقع پر جب احرام کی حالت ہوتی ہے تو احرام کی حالت میں کپڑے کو چہرے پر لگانا جائز نہیں ہوتا, چہرہ ڈھکنا جائز نہیں ہوگا. سر بھی نہیں ڈھک سکتے, مرد سر نہیں ڈھک سکتے, عورتیں عورتوں سر تو ڈھک سکتی ہیں لیکن چہرہ نہیں ڈھک سکتی. تو جب حج کا موسم آیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کو حج کرانے کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ ایک طرف حکم ہے اور اس کو پردے کا اور دوسری طرف حکم ہے کہ وہ اپنے احرام کی حالت میں کوئی کپڑا منہ پر نہ لگائے. تو حضرات ازواج مطہرات حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب ہم حج کے سفر کو جا رہی تھی اونٹوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو جب کوئی سامنے مرد نہیں ہے تو ہم اپنا نقاب الٹے رہتے ہیں, لیکن جب دیکھتے کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے مردوں جس میں مرد بھی ہیں غیر مرد, تو ہم نے اپنی ماتھے کے اوپر ایک لکڑی لگائی ہوئی اور اس لکڑی کے اوپر نقاب ڈالے تاکہ وہ کپڑا چہرے پر بھی نہ لگے اور جو مرد سامنے آ رہے ہیں ان کا سامنا بھی کرنا. یہ روایت موجود ہے غالباً صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کے اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات بیان کر دی. تو حج جیسی حالت میں بھی احرام جیسی حالت میں بھی ازواج مطہرات نے جس پردے کی اس بات کو ترک نہیں فرمایا. ایک خاتون تھی, ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. ابو داؤد کی روایت ہے کہ ایک خاتون کسی غزوے میں ان کا بیٹا جہاد پر گیا ہوا تھا, اور آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ماں کا بیٹا جب جنگ میں گیا ہوا ہو تو اس ماں کی بیتابی کی کیا کیفیت ہو. تو جب مسلمان واپس آئے بیٹا نہیں آیا واپس, تو ظاہر ماں کی بےچینی ماں کتنی بیتاب ہوگی کہ بیتابی کے عالم میں وہ یہ پوچھنے کے لیے جانا چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کا کیا بنا. تو وہ جس وقت دیکھا کہ مسلمانوں کا قافلہ آ گیا اور میرا بیٹا نہیں آیا تو بیتابی کے عالم میں وہ دوڑی حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور جا کر پوچھا کہ رسول اللہ میرا بیٹے کا کیا. تو مسلمانوں نے بتلایا کہ تمہارا بیٹا تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو. اب یہ قیامت ٹوٹی اس کے اوپر, یہ بجلی گری کہ بیٹے کے مرنے کی اطلاع ملی. اس پر جو کچھ بھی اس نے صبر و ضبط سے کام لیا وہ اپنی جگہ ہے, لیکن اسی موقع پر کسی شخص نے کہا کہ خاتون تم اتنی پریشانی کے عالم میں گھر سے نکلی اور پریشانی کے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, اس وقت بھی تم نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا ہوا ہے, نقاب ڈالا تم اس وقت بھی نہیں بھولی جب اتنے سخت پریشانی کے عالم میں نکلی ہو تو چہرے پر نقاب ڈال کر آئی. تو جواب میں اس خاتون نے کہا کہ ان ارزا ابنی لن ارزا حیا, کہ میرا بیٹا تو شہید ہوا ہے فوت ہوا ہے لیکن میری حیا تو فوت نہیں ہوئی, میری حیا تو نہیں کہیں گئی. تو اگر میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے اور اس کا انتقال ہو گیا تو میری حیا تو الحمدللہ باقی. تو یہ اس عالم میں بھی خواتین کا یہ عالم تھا بدل اہتمام. تو بھائی عرض یہ کرنا تھا کہ یہ حجاب کا حکم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمایا, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی تفصیل بیان فرمائی, ازواج مطہرات نے صحابیات نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا. اب یہ صرف بات کے ساتھ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا مغرب نے کہ صاحب عورتوں کو انہوں نے بڑا عورتوں کے ساتھ بڑا ظالمانہ سلوک کیا ہے, ان کو گھروں میں بند کر دیا, ان کے چہروں پر نقاب ڈال دیے, ان کو ایک کارٹون بنا دیا, یہ کر کے مذاق اڑانا شروع کر دیں تو کیا اس مذاق کی خاطر اللہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکام کو چھوڑ دیں؟ میں نے کل ہی آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ لقمہ گر گیا تو اس لقمے کو اٹھانا لوگوں نے کہا کہ نہ اٹھاؤ, لوگ مذاق اڑائیں گے, انہوں نے کہا مذاق اڑایا کریں, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑوں. تو یاد رکھو جب تک کہ خود اپنے دلوں میں یہ اعتماد اور ایمان پیدا نہ ہو کہ ہم نے جو طریقہ سیکھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی طریقہ کرا ہے, کوئی مذاق اڑاتا ہے تو اڑایا کرے, کوئی تانے دیا کرتا ہے تو دیا کرے, یہ تانے یہ تو ایک مسلمان کے گلے کا زیور ہے. مسلمان جو ایمان رکھتا ہو اللہ صلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تکلیف لائے کچھ کم تانے کہے انہوں نے, سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں تشریف جاتے ہیں تو ان کو تانے دیے جاتے ہیں کہ یہ تو پسماندہ لوگ ہیں, یہ لوگ بیکورڈ ہیں، یہ رجت پسند ہیں، یہ دقیہ نوسی ہیں، یہ ہمیں زندگی کے راحتوں سے محروم کرنا چاہتے ہیں، یہ سارے تانے انبیاء علیہ السلام کو دیے جاتے ہیں. تم مومن ہو تو ان کے وارث ہو. وہ وراثت جس طرح اور چیزوں کی ملے گی، اس تانوں کی وراثت بھی ملے گی. اس وراثت سے گھبرا کر چھوڑو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کار سے، تمہیں لوگ تانے دیا کریں گے. اگر ایمان ہے اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ان تانوں سے کی گھبراہٹ سے کمر کو مضبوط کر کے بیٹھنا ہوگا. اور یہ تانے اگر فرض کرو ان تانوں کے ساتھ تم نے چلو کر لیا، ان کے کہنے پہ عمل کر لیا جی، وہ کہتے کہ عورتوں کو گھر میں نہ بٹھاؤ، ان کو پردہ نہ کراؤ، حجاب نہ کراؤ، آپ نے کر لیا، آپ نے گھر سے باہر بھی نکال دیا، پردہ بھی اتار دیا، دوپٹہ بھی اتار دیا، جینز بھی پہنوا دی، سبھی کچھ کر لیا. تو کیا مان لیا تم کو انہوں نے کہ اب تم واقعی ہمارے ہو؟ مان لیا، تمہیں وہی حقوق دے دیے، تمہیں وہی عزت دے دی. اب بھی تم فنڈامنٹلسٹ کے فنڈامنٹلسٹ ہو، اب بھی تمہارا نام آئے گا تو وہ تانوں کے ساتھ آئے گا، باوجود ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک اپنا سارا سراپا ان کے حوالے کر دیا، پھر بھی تم ہو سیکنڈ ریٹ اور تھرڈ ریٹ سٹیزن رہو گے. تو اگر وہ سب چھوڑ کر بھی اگر تمہیں وہ بات میسر نہیں آ سکتی، اس کے برخلاف اگر ان تانوں سے ایک مرتبہ اپنے آپ کو سر سے نظر کرو، یہ تو دیا کریں گے تانے، یہ تو کہیں گے برا کہیں گے، لیکن ہمیں جانا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے، آپ کی اللہ متحرات کے راستے. تو برا سے تانے دیا کریں، برا سے برا سمجھا کریں، یہی تو ہوگا نا کہ دیکھ کے ہنسیں گے. ہنسے قرآن کریم کہتا ہے کہ فلذین آمنوا بالکفار یضحکون علی الارائک ینظرون، کفار کے بارے میں فرمایا کہ یہ مسلمان جو ہیں کفار کے ساتھ، یہ مسلمانوں کے ساتھ کفار یہ معاملہ کرتے تھے کہ جب یہ مسلمانوں کو دیکھتے تو ان کی ہنسی اڑاتے. وہ ذرا مزدور بھی ہوں یہ تھا کہاں مزدور، اور جب ان کے بعد سے گزرتے تھے ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہو یہ جا رہے اشارہ کرتے. فرمایا کہ یہ سب دنیا میں کر گزرے، وہ جب آخرت کا مرحلہ آئے گا پل یوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، ایک دن آئے گا جب یہ ایمان والے ان کافروں پر ہنسیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیشی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سامنا ہوگا، ارے کتنے دن کی زندگی ہے، یہ کتنے دن مذاق اڑائیں گے، کتنے دن ہنسی اڑائیں گے، کتنے دن کی گارنٹی لے کر آئے ہو کہ زندہ رہو گے اس دنیا میں. بیٹھے بیٹھے انسان کو موت آ جاتی ہے، کھڑے کھڑے انسان ختم ہو جاتا ہے، کسی لمحے کا بھروسہ نہیں. جس دن یہ آنکھ بند ہو جائے گی اس دن یہ دیکھنا کہ جس جو لوگ ہنسی اڑا رہے ہیں، جو مذاق اڑا رہے ہیں، ان کا انجام کیا ہونا ہے، جن کی ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان کا انجام کیا ہونا ہے. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ، قرآن کہتا ہے کہ آج یہ ایمان والے ان کافروں پر ہنسیں گے اور صوفوں پر بیٹھے ہوئے ان کو دیکھ رہے ہوں گے کفار کا انجام، ایک دن وہ آنے والا ہے. تو بجائے اس کے کہ اس ہنسی سے مرعوب ہو کر اپنا راستہ چھوڑ دو، اپنا طریقہ کو خیر بات کہہ دو، نجات کا راستہ ایک ہی ہے کہ طے کر لو کہ وہ ہنسی اڑائے، مذاق اڑائے، تانے دے، برا سمجھے، جو کچھ بھی کرے، لیکن ہمارا جو طریقہ ہے اس کو چھوڑنے والے نہیں. اور جو شخص ایک مرتبہ اس طرح کا بھائی ہمت باندھ لیتا ہے، یاد رکھو دنیا سے عزت بھی وہی کراتا ہے. عزت در حقیقت اسلام کو چھوڑنے میں نہیں ہے، عزت اسلام کو اختیار کرنے میں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان اللہ قد اعزنا بالاسلام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت جو کچھ دی وہ اسلام کی بدولت دی. تو اگر اسلام کو ہم چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عزت جو ہے دل تک محمد کراتا ہے. حضرت فاروق اعظم کا ارشاد ہے، تجربہ بھی ہے. میرے ایک دوست نے سچا واقعہ سنایا بڑی عبرت کا. ان کے ایک دوست لندن میں تھے اور کسی جاب کی تلاش میں تھے، کہیں انٹرویو دینے کے لیے گئے. تو انٹرویو کے دوران ان کے چہرے پر داڑھی تھی. انٹرویو کے دوران اس نے جو انٹرویو لے رہا تھا اس نے کہا تھا صاحب یہاں تو جو آپ کام اگر کر سکتے ہیں تو یہ داڑھی کی وجہ سے تو بڑا مشکل، تو یہ داڑھی ختم کرنی ہو. ویسے عام طور سے اس قسم کی شرطیں شاید عائد نہیں کی جاتی، لیکن اس شرط نے یہ شرط عائد کی. اب یہ بڑی پریشانی کہ میں داڑھی ختم کروں یا رکھوں. بیچارے اس وقت چلے آئے، آخر دو تین دن کشمکش میں رہے، کوئی اور جاب ملنے نہیں تھی، بے روزگار تھے، پریشان تھے، کیا کریں، آخر کار فیصلہ کر لیا کہ بھائی کیا کریں، اور کوئی راستہ مل نہیں رہا، چلو گاڑی کٹوا دیتے، کٹوا دی اور پہنچ گئے. اب جو پہنچے تو اس نے کہا کہ بھائی فرمائیے کیسے آنا ہوا. کہا کہ جی آپ نے فرمایا تھا کہ گاڑی میں ختم کرا دو تمہیں جاب دلوا دے مل جائے گی. تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ مسلمان یہاں آپ اس گاڑی کو ضروری سمجھتے تھے یا غیر ضروری سمجھتے تھے؟ کہا کہ میں پہلے ضروری سمجھتا تھا، اسی واسطے رکھتی ہوئی تھی. کہا کہ جب آپ یہ جانتے تھے کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کے تحت آپ نے گاڑی رکھی تھی اور اللہ کے حکم کی پابندی کرنا چاہ رہے تھے، تو محض میرے کہنے سے آپ نے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا جس کو آپ اللہ کا حکم سمجھتے، چھوڑ دیا. تو اس کے معنی کہ آپ اپنے اللہ کے وفادار ہیں، جو اپنے اللہ کا وفادار نہیں وہ اپنے امپلائر کا بھی وفادار نہیں ہو، لہذا اب ہم آپ کو رکھنے سے معذور. تو خسرت دنیا والا گاڑی بھی گئی اڑا بھی گئی. تو کوئی بھی، میں گاڑی کی بات میں نہیں کر رہا، کوئی بھی دن کوئی انسان جتنے بھی احکام ہیں شریعت میں اللہ تبارک بتا رہے ہیں، یہ کہہ سوچ کر کے ساتھ یہ دوسرے لوگ جو ہیں یہ اس کو کیا سمجھیں گے کیا نہیں سمجھیں گے، یہ سوچ کر اس کو چھوڑنا یہ بتا اوقات دنیا اور آخرت دونوں کی تباہی کا ذریعہ ہوتا ہے. تو اس لیے حجاب کا حکم، ہاں اتنی بات میں ضرور عرض کر دوں کہ حجاب میں اصل بات یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک پورا جسم چادر سے یا برقعے سے یا کسی ڈھیلے ڈھالے گاؤن سے ڈھکا ہوا، بال ڈھکے ہوئے ہوں. چہرے کا حکم یہ ہے کہ اصل چہرے کا بھی پردہ ہے اور چہرے کے اوپر بھی نقاب ہونا چاہیے. حدیث میں آتا ہے یہ جو میں نے آیت میں آپ کو پڑھی ہے جو دین آ رہی میں نم انجرادی بھی ہیں، کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ چادریں اپنے چہرے کے اوپر لٹکا لیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں کہ اس زمانے میں خواتین یہ کرتی تھیں کہ چادر اپنے اوپر ڈال کر اس کا ایک پلہ چہرے پر رکھ کر لیتی تھی جس سے آنکھیں کھلی رہتی تھیں اور باقی چہرہ چادر کے اندر ڈھکا ہوا ہوتا تھا. تو اصل طریقہ حجاب کا یہی ہے. البتہ کیونکہ ضروریات پیش آتی ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے چہرے کی حد تک یہ گنجائش دی ہے کہ جہاں کہیں شدید ضرورت داری ہو چہرہ کھولنے کی تو اس وقت میں چہرے کے صرف چہرے اور گٹوں تک کھولنے کی اجازت ہے جہاں شدید ضرورت ہو، باقی جسم جو ہے اسی طرح ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. اصل حکم یہی ہے کہ پورا جسم چہرے کے سمیت ڈھکا ہوا ہو، لیکن کہیں بہت شدید ضرورت ہو تو پھر چہرے کو بقدر ضرورت کھولنے کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن وہ بھی سخت حالات میں جہاں کوئی اور راستہ موجود نہ ہو. ان یہ ہیں مختصر احکام حجاب کے. اور اس واقعہ یہ ہے کہ ایک عورت کی پارسا زندگی متقی زندگی کے لیے حجاب ایک بنیادی اہمیت رکھتا ہے، لہذا تمام خواتین کو، مردوں کا فرض ہے کہ وہ خواتین کو اس کے اوپر آمادہ کریں، خواتین کا فرض ہے کہ وہ اس کی پابندی کریں. افسوس ہوتا ہے بعض اوقات کہ بعض جگہ خواتین کرنا چاہتی ہیں لیکن مرد راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. تو وہ کسی نے، اکبر الہ آبادی مرحوم ہمارے ہاں شاعر تھے مشہور، تو انہوں نے ایک بڑا اچھا قطعہ کہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بے پردہ مجھ کو چند نظر آئیں بیبیاں، بے پردہ کل جو مجھ کو نظر آئیں بیبیاں، اکبر میں اپنی غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو میں نے بیویوں پردہ کہاں گیا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. تو وہ پردہ مردوں کی عقل میں پڑ کہ وہ باقاعدہ پردے کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم سب کو اس غلط خیالات سے ہمیں نجات عطا فرمائے اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ. اللهم صل على سيدنا كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. يا الله رحمتك يا فضل وكرم تمام زمان برام کو معاف کر. يا الله رحمتك ہمیں اسلام کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. يا الله رحمتك قران و سنت کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. يا الله اسلام کی اسلامی تعلیمات کی قدر و منزلت ہمارے قلوب میں پیدا فرما. يا الله دین کی صحیح فهم عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اس پر استقامت عطا فرما، ہر طرح کے شور و فتن سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہم دین کے راستے سے دور جا رہے ہیں، یا اللہ کی رحمت سے اس دوری کو دور فرما. اور یا رحمت الرحمین اپنے فضل و کرم سے دین کے تمام احکام کو صحیح طور سے سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی، اس پر مستقیم رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دین کی محبت اور عظمت ہمارے قلوب میں پیدا فرما. یا اللہ دین کی عظمت اور محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما. ہر طرح کے شر و فتنے سے حفاظت فرما، ہر طرح کی معصیت و منکرات سے ہمارے گھر والوں اور احباب سب کی حفاظت فرما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك يا رب.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فڈلبی ایریا، کراچی. فون نمبر 6370813.